والذي نتخذوا من دونه اولياء الله. اور جنہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا اور کوئی دوست، کوئی اور کارساز اپنے بنا لیے، حفیظ علیہم، اللہ خوب آگاہ ہے ان کے حالات سے، وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے معاملات کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے۔ دو باتیں ہیں اس میں، ایک ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی اللہ بنانا یا اولیاء بنانا، اور لفظ اولیاء جو ہے ولی کی جمع ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے، گہرا دوست، کارساز، کرنے والا کاموں کو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا نگران بنا لیا ہے، مطلب کیا ہے کہ اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے دوسروں سے مانگتے ہیں۔ کفار نے تو اپنا رشتہ عبودیت اپنے رب سے توڑ کر باطل معبودوں کے ساتھ جوڑ لیا تھا، آج کے مسلمانوں نے اپنا تعلق اللہ سے کچا کر کے بیچ میں اولیاء کرام کی کڑی لگا لی ہے۔ دونوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو ولی بنائے گا، اس نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ اللہ تو ان کے سارے حالات کو جانتا ہے، اس کو تو خوب پتہ ہے یہ کیا حرکتیں کرتے ہیں، ان کے کام کیا ہیں، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ حفیظ علیہم، وہ ان کے ریکارڈز کو محفوظ کر رہا ہے، یہ اعمال نامے کی طرف اشارہ ہے۔ شرک کی ایک ایک زد جو اعمال نامے پہ لگتی ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو کھول کے رکھ دے گا، اپنی ان کارستانیوں کے نتائج ان کو بھگتنے پڑیں گے۔ کفار مکہ نے ہر شعبہ زندگی کا الگ بت رکھا ہوا تھا، کچھ کو زندگی کے لیے رکھتے، کچھ کو موت کے لیے، کچھ کو خوشیوں کے لیے، کچھ کو غمیوں کے لیے، اور کچھ ان کے ہاں بارش والے تھے۔ یہ بالکل ایسے جیسے ہندو دھرم میں لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہے، اور اسی طرح جل دیوتا پانی کا دیوتا ہے، اگنی دیوی آگ کی دیوی ہے، ناگ دیوی سانپوں کی دیوی ہے، کوئی بندر دیوی، کوئی ہنومان دیوی، کوئی نہ جانے کیا دیوی۔ 1 کروڑ سے زیادہ بت ہیں ہندو دھرم میں جن کو یہ پوچھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جاؤ لے لو ان کو، کوئی تمہاری مدد کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اور یہ بت جو ہوتے ہیں نا، یہ بندے کو روک لیتے ہیں اللہ کی طرف آنے سے۔ آپ دیکھیے کہ جب یہ آیات نازل ہوتی تھی تو اللہ کے نبی پر جو سب سے پہلا الزام تھا وہ یہی تھا کہ یہ ایک اللہ کی دعوت کیوں دیتے ہیں، یہ ہمارے ولیوں کو کیوں نہیں مانتے؟ تو جواب کیا کہ ولیوں کو مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں، ان کو خدائی میں شریک نہیں مانتے، ان کو بزرگ مانتے ہیں، ان کو نیک مانتے ہیں۔ اگر وہ اللہ والے تھے ان کو اللہ والے مانتے ہیں، لیکن ان کو اللہ نہیں مانتے۔ آج بھی کچھ لوگ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ بڑے گستاخ ہیں، ان کے ساتھ نہ جائیں۔ تو اللہ کہتے ہیں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یہ دیکھو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیتے ہیں لوگوں کو، اوروں کو بنا لیتے ہیں۔ دیکھیں من دون اللہ سے لفظ ہے، من دون، اللہ کو ایک سائڈ پہ کر دو، ان کو آگے کر دو، کہتے ہیں ہماری ان کے آگے، ان کی رب کے آگے۔ سنی نہیں یہ باتیں، ہم ان کو سنائیں گے یا رب کو سنائیں گے، اور چھت پہ جانے کے لیے یہ ہماری سیڑھی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہ تھی وہ دعوت جو اللہ کے نبی کی لوگوں کو چھپتی تھی۔ اللہ کے نبی لوگوں کو کہتے تھے سچ بولو سب خوش ہوں گے، شراب نہ پیو۔ فطرت کو کچھ چیزیں بری لگتی ہیں جو اسلام نے ناپسند کی، اللہ کے نبی پہ کبھی گلہ نہیں۔ جتنا مکہ میں پروپیگنڈا تھا صرف اس بات پہ تھا کہ یہ ہمارے بزرگوں کو کیوں نہیں مانتے، ہمارا لات صاحب کدھر ہے، ہمارے منات کا کیا حصہ ہے، ہماری یعوق، ہماری یغوث، ہمارے نصر، ان کا حصہ نہیں مانتے۔ یہ کہتے ان کو چھوڑو، ایک اس کو مان لو۔ تو کہا ومانتا علیہم بھی وکیل، چھوڑ دیں آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ ان کے اوپر بات پہنچ گئی، مانے مانے، نہ مانے نہ مانے، اللہ کے نبی افسردہ ہو جاتے تھے۔ دیکھیے دل دکھتا ہے، تڑپتا ہے دل۔ آپ کہتے ہیں ہزاروں لوگ سننے آ رہے ہیں، تو لاکھوں باہر بھی تو ہیں، سینکڑوں سننے آ رہے ہیں، ہزاروں باہر بھی تو ہیں، آپ کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ آپ کو چین کیسے آ سکتا ہے؟ چاروں طرف لوگ آگ کا ایندھن بننے والے ہوں اور آپ کیا اپنے گھر کو محفوظ سمجھ کے مطمئن ہوں گے؟ یہ تڑپ بندہ مومن سے کام کرواتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس نبی کو کیوں بھیجا؟ تاکہ تم اس کے نام لے کے چومو چاٹو؟ نہیں، وکذالک، یہ دیکھیے گا آپ یہاں، آپ کو اس صورت میں کذالک کا لفظ بہت ملے گا، اور اسی طرح، یوں ہی، کوئی نئی بات نہیں ہے، اٹس آور ہیبٹ، یہ چین ہے، یہ طریقہ ہے کہ ہم اسی طرح اوہینا الیک، وہی کے ذریعے اتارتے ہیں آپ کی طرف قرآن عربیاً، عربی زبان کا قرآن۔ اے نبی، آپ غم نہ کیا کریں، آپ ان کو ہدایت کی طرف بلاتے رہیں، آپ ان کو وہ دلائل، وہ معجزہ دکھائیں جو اللہ نے آپ کو دیے، آپ ان کے شکوک اور شبہات کو دور کرتے جائیں۔ لیکن یاد رکھیے، اگر انہوں نے اپنے دل سے باطل کی محبت ختم نہیں کی، ان کو فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ کھاتے رہیں یہ دوائی، صحت کوئی نہیں ہونی۔ آپ کام کرتے جائیں، کیا کہ اس کتاب کے ذریعے سے انذار کریں، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، تاکہ آپ ڈرائیں اہل مکہ کو۔ یہاں لفظ دیکھیے گا لِتُنذِرَ، پچھلی صورت میں آپ کو نذیر کے بڑا خوبصورت معنی بتایا تھا، بر وقت ڈرانے والا اور محبت کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی آپ کو کیوں بلایا؟ تاکہ آپ اس بستی والوں کو ڈرائیں۔ تو ام القرآن کیا ہے؟ بستیوں کی ماں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ مکہ کا دوسرا نام ہے۔ آج بھی گلوب کو اگر آپ دیکھیں تو بالکل مڈل میں آپ ایک پن لگائیں گے نا تو وہ مکہ ہوگا۔ کتنا بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ اسلام یونیورسل ریلیجن ہے۔ سینٹر سے جتنے دائرے کھینچیں گے نا وہ گلوب کے اوپر آئیں گے۔ کر کے آج دیکھ لیں، گلوب لے، اس کے اندر مکہ کا لفظ لے، اس پہ کمپس کی ایک سوئی رکھیں اور اس کے ارد گرد چھوٹے بڑے دائرے لگائیں، آخری دائرہ آپ کا گلوب کے اوپر لگے گا۔ یہی ہے رحمت للعالمین۔ اللہ نے نبی کو چنا تو مکہ کے لیے چنا، وہاں سے بڑھتے گئے دائرے، بڑھتے گئے۔ ومن حولہا، حولہا کے ارد گرد کے دائرے، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے پھر طائف، طائف سے ادھر ادھر، یہ سارے لوگوں کو آگاہ کر دیا، اس وقت آپ کو دیا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، مسند احمد کی روایت ہے حضرت عدی بن حمرہ سے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت سنا جب کہ آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر رہے تھے اور بازار مکہ کے مقام خزورہ پر تھے۔ آپ نے مکہ مکرمہ کو خطاب کیا، یعنی بے جان چیزوں کو بھی خطاب کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے مکہ، انک لخیر ارض اللہ، تو میرے نزدیک اللہ کی ساری زمین سے بہتر ہے اور ساری زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر مجھے اس زمین سے نکالا نہ جاتا تو میں اپنی مرضی سے کبھی زمین کو نہ چھوڑتا۔ ترمذی کی روایت ہے حسن درجے کی۔ تو مکہ ام القرا، ام کہتے ہیں ماں کو، جڑ کو بھی کہتے ہیں، قرا قریت ان کی جمع ہوتی ہے، تو اس سے مراد مکہ اور اس کے ارد گرد کی بستیاں ہیں۔ مراد کیا ہے؟ کہ آپ کو بھیجا گیا انذار کے لیے، بستیوں کی ماں چنی تاکہ پھر سارے بچے جو ہیں بستیوں کے وہاں تک بھی پہنچا جائے۔ اس کے مشرق، اس کے مغرب میں آپ کو بھیجا گیا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، تاکہ آپ ڈرائیں ان کو جمع ہونے والے دن کے سے۔ یہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ سورۃ آل عمران کے آغاز میں ہم نے دعا پڑھی تھی راسخون فی العلم کی، کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا انک جامع الناس۔ تو وہاں جامع تھا، یہاں یوم الجمع ہے۔ کون جمع ہوگا؟ اگلے پچھلے جمع ہوں گے، انسان کے اعمال جمع ہوں گے، اور جس کے آنے میں لا ریب فی، کوئی شک نہیں اس کی آمد میں، آ کے رہے گا، لگ پتا جائے گا، جنہوں نے اس کو سیریس نہ لیا، جنہوں نے اس دعوت کو صرف تعصب کی بنیاد پہ نہ مانا، ان کو پتہ چلے گا۔ اور اس دن کے بعد ہوگا کیا؟ فریقم فی الجنتی و فریقم فی السعیر، ایک فریق تو جنت میں ہوگا، اللہم اجعلنا منہم، اور دوسرا فریق فی السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا، اللہم لا تجعلنا منہم۔ دیکھیے، دنیا میں بہت ساری تقسیمیں ہیں انسانوں کی، کوئی عربی اور عجمی ہے، کوئی غریب اور امیر ہے، کوئی سیاہ فام سفید فام ہے۔ قیامت کے دن اونلی ایک ڈویژن ہوگی، صرف ایک بنیاد ہوگی لوگوں کی، اور وہ کیا ہے؟ فریقم فی الجنہ فریقم فی السعیر، یا نیکوں کو جنت مل جائے گی یا بدوں کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ کہاں جائیں گے؟ آپ ذرا سوچئے۔ دنیا میں بعض دفعہ انسان کو کچھ ملتا ہے، کسی کو کچھ نہیں ملتا، لیکن کئی دوسری آپشنس موجود ہوتی ہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، یہ اب نہیں، سپلیمنٹری، اس کے بعد پاس ہو جائیں گے، اس کے بعد ہوں گے۔ آپ ذرا ایک لمحے خود سے پوچھیں، کوئی کسی کو نہ سوچے، ڈونٹ بی ججمنٹل، صرف اپنے آپ کو پوچھیں، کیا میں جنت والے اعمال کر رہی ہوں یا کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ دل سے پوچھئے، صرف ایک چھوٹی سی شعور کو بیدار کرنے کی ایکٹیویٹی ہے۔ آپ کو بیچ میں ایک آواز آئے گی انشاءاللہ، امید ہے، اللہ سے اچھی امید ہے. دوسرا آپ کے دل میں ایک دم خوف آئے گا کہ نہیں، گناہ تو وہ بھی ہے، ابھی تو وہ بھی ہے، ابھی تو یہ بھی نہیں چھٹا، ابھی تو وہ بھی نہیں چھٹا. گو مگو ہے نا، یہ کیفیت کس کے دل کی ہے؟ اندیشے بھی ہیں، امید بھی ہے، خوف بھی ہے. کوئی مجھ میں آپ میں سے کہہ سکتا ہے کہ ہاں 100% میں جاؤں گی جنت میں؟ نہیں کہہ سکتے نا. چلیے اب آگے چلے. آپ جب یہ ملی جلی سوچے رکھے ہوئے، تو دیکھیے جب بندے کو کسی بارے میں ہوپ بھی ہو اور فیئر بھی ہو تو پاسبلٹی تو دونوں ہی ہے نا. آپ کانپ جائیں گے اگر یہ بات آپ نے سوچ لی اپنے لیے. بالفرض جس چیز کی ہمیں امید ہے وہ ہو گیا اور ہم جنت میں چلے گئے. وہ کہتے ہیں نا، جو بچ گئے تو 100 لاکھ ہو پایا. لیکن ذرا سوچئے کہ جو ہمارا اندیشہ ہے وہ سچ ہو گیا، کہاں جائیں گے؟ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. دنیا میں تو چیز ملی، مل گئی. نہیں ملی، کوئی اور آپشن دکھ گئی. اسے اچھی مل گئی، اسے خراب مل گئی، اسے چھوٹی مل گئی، اسے پرانی مل گئی. آپشنس تو ہیں نا. ایک جگہ رشتہ ہوا، ہوا. نہیں ہوا، نہیں ہوا. کوئی دوسری جگہ رشتہ آ گیا. کسی کو بچہ چاہیے تھا، بیٹا مانگا، بیٹی مل گئی. آپ سوچئے کہ وہاں کیا ہوگا اگر میں جنت میں نہ جا سکی، میں کہاں ہوں گی؟ کوئی بیچ کا تیسرا نقطہ نہیں ہے. وفریقکم فی السعیر. اس لیے اللہ کہتے ہیں سارے جھگڑے چھوڑو، تعصبات چھوڑو، موت کو یاد کرو. موت ہے وہ چیز جو بندے سے تعصبات کو دور کرتی ہے. جکڑ بندیوں سے نکالتی ہی چیز موت ہے. مکہ والے باپ دادا کے نام کی رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے. جن کو موت کا یقین آ گیا، جن کو جنت جہنم کا یقین آ گیا، وہ چل پڑے آگے. اور جو بندے رہے تعصبات کے ہی ناموں پہ. اور دیکھیے، جس خاندان کا نام لے کے ہم دین چھوڑتے ہیں نا، اس خاندان سے ہم خوش تو نہیں ہوتے. اکثر لوگوں کو دیکھیے جب بات کرتے ہیں نا، تو برائیاں اپنے خاندان کی کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں غیر تو بڑے اچھے، اپنے نہیں اچھے. خاندان لڑتا ہی رہتا ہے، جھگڑے ہی جھگڑے، کبھی مال کے، کبھی کھانے کے. لیا نہیں، دیا نہیں، پوچھا نہیں، غم میں نہیں آئے، خوشی میں نہیں آئے. غیروں سے ہم بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن جو ہی دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم وہی فرسودہ رسمیں اور رواج خاندان کے نام پہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے اختلافات ہیں نا، اس کا حل ایک ہی ہے، موت کو یاد کرو. اس لیے اگلی آیت میں وحدت کی بات ہو رہی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو وہ بنا دیتا سب کو ایک امت. لیکن وَلَاقِي يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں. اور وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالم جو ہیں ان کا نہ تو کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. یہ آیت واضح، اس کو ہم آگے جا کے پورا کرتے ہیں. دو آیتیں اور ہیں. یہاں سمپل بات سے وہی آ گئی جو ہم نے پیچھے بھی پڑھی تھی، کہ اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت واحد بناتا. یاد ہے آپ کو یہ آیت سورۃ بقرہ میں آئی تھی؟ وہاں آپ کو لکھایا گیا تھا بیچ میں ایک لفظ کے، فاختلفوا وکان الناس امتاً واحدۃ. لوگ ایک ہی امت تھے، فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا. یہ سورۃ بقرہ میں گزرتی آیت. یہاں پھر یہ آیت آ گئی کہ اللہ چاہتا تو سب ایک امت ہوتے. مطلب کیا ہے؟ کہ سب مواحد ہوتے، سب اللہ کی بات مانتے. لیکن اللہ نے انسان کو ارادے کی آزادی بھی دی، اختیار بھی دیا. دوسری مخلوق بلا چین چون چراں کیے ہر بات مان رہی ہے. آسمان کھڑا ہے، زمین بچھی ہے، پہاڑ کھڑے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، کسی کے پاس کوئی آزادی نہیں ہے. گدھے پہ بوجھ لاد دو، چل رہا ہے، پرندوں کو اڑایا، اوڑ رہے ہیں. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا. یہ جو بات ہے نا کہ سب کو ایک بنا دیتا، اس کے نیچے آپ لکھ سکتے ہیں کہ سب سے جبری اطاعت کروا لیتا. ہماری گردنیں خود ہاں میں ہلتی، یوں نہ ہلتی اللہ کا حکم سن کے، ہم نو کہہ ہی نہ سکتے. دیکھیے پلکیں خود خود جھپکتی ہیں. مجھے اور آپ کو پچھلے آدھے گھنٹے میں کوئی ایک بار بھی پلکوں کو کہنا پڑا کہ جھکو؟ جھک رہی ہیں نا، بالکل جھک رہی ہیں. دل دھڑک رہا ہے نا. کسی نے کہا دل اب دھڑکو، اب ذرا اسپیڈ سے دھڑکو، اب ذرا کم دھڑکو. تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز آتی، خود بہت قدم اٹھتے اور مسجد کی طرف چل پڑتے، ہم جائے نمازوں پہ کھڑے ہوتے؟ پاسبل تھا نا. ہر چیز پاسبل تھی، لیکن پھر میرا اور آپ کا کیا فائدہ؟ جتنی اطاعت کائنات کر رہی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، غور سے سنیے گا جملہ، آسمان، زمین، سورج، چاند، جتنی اللہ کی بات مان رہے ہیں نا، اگر ان کی یہ اطاعت جبری نہ ہوتی تو ان کے لیے تو جنت بھی کافی نہیں تھی جس میں ان کو بھیجا جاتا. آپ کہہ سکتے لمحہ بھر کی نافرمانی ہے ہی کوئی نہیں، چوں چرائی نہیں، اور زلزلہ بھی آتا ہے اگر زمین میں تو وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، آسمان اگر الٹی چال چلے گا تو اللہ کے حکم سے چلے گا. اتنی اطاعت کے بدلے میں کون سی جنت دی جاتی ان کو اگر یہ ان کے اپنے ارادے سے ہوتی؟ لیکن آپ سوچیں، اتنی اطاعت کے بعد بھی زمین کہاں جائے گی؟ آگ میں. اللہ زمین و آسمان کو پکڑ کے پھینک دے گا. کیوں؟ ان کے پاس کوئی حص نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ارادہ نہیں ہے. سورت الاحزاب کی آخری آیت میں ہم نے بات کی تھی نا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، تو اللہ نے ہمیں یہ جو امانت دی ہے نا، ول پاور. آپ یہاں اپنی مرضی سے آئیں، آپ چھٹی کر لیتے، کوئی کیا کر لیتا آپ کا، سسٹم بگڑ جاتا ہمارا بس، اور تم کچھ نہ کرتے. ہم تو آپ کا کچھ نہ بگاڑتے، آپ آئے اپنے ارادے سے آئے، تو کیا آپ کو اپنے ارادے سے آنے کا اجر نہیں ملنا چاہیے؟ اور اگر آپ اپنے ارادے سے رک جاتے گھر میں تو کیا آپ کی پکڑ نہیں ہونی چاہیے؟ واللہ ہی پکڑ ہوتی ہے. ہم جب اپنے چھوٹے عذر کو بڑا عذر کر کے اللہ کے راستے سے رکتے، نماز چھوڑتے، نمازوں کو دیر سے کرتے، اللہ کے راستے کے خرچ سے رکتے، کہیں نہ کہیں نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ حفیظ علیہم. ہم جو چیز اللہ کے راستے سے بچاتے ہیں وہ بچتی کوئی نہیں ہے. وقت بچائیں گے، بچے گا کوئی نہیں. کام کرتے کرتے صفائی میں ایسی چیز ٹوٹ جائے گی، آدھا گھنٹہ صرف اس کی صفائی میں لگ جائے گا. آپ اگر وہ وقت اپنا اللہ کے لیے لگا رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل میں نہ ڈالتا. لکھ لیں، ہم اللہ سے اپنا کچھ بچا ہی نہیں سکتے. تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے، مت رکھیے بچا کے، پیش کیجیے اللہ کے سامنے اپنا آپ. کیوں؟ یہی آزادی ہے، اسی کے اوپر فیصلے ہونے ہیں. کوئی کسی کے سر پہ ڈنڈے کے ساتھ کام نہیں کروا سکتا. یہ تو اپنے دل کی باتیں، یہ تو من چلوں کے سودے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اگر میں چاہتا تو تمہیں ایک بنا دیتا، مجبور کر دیتا، تم خود بخود اللہ کی بات سنتے، اللہ کی باتوں میں چلتے، اس کے راستے کے تم راہی بن جاتے، لیکن میری یہ عادت نہیں ہے. میں یہ اطاعت کرنے کی توفیق کس کو دیتا ہوں؟ وَلَاكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِي، یہاں پھر رحمت کیا ہوئی؟ اللہ کی بات کو ماننے کی توفیق، سرنڈر کرنا، اطاعت کرنا. اے اللہ، جو تو نے مجھے کہا میں اس کو اپنی خوشی سے مانوں گا. پتہ کیا چلا کہ اللہ کی بات ماننا، اس کے حکموں پہ چلنا، یہ اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. جب تک ایک بندہ اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ جوڑتا نہیں، اللہ کی اصل رحمتوں کو پاتا ہی نہیں. اس کے وقت، اس کے مال، اس کی زندگی میں برکت آتی کوئی نہیں ہے. یہ تو اس نے خرید کے انمول کر دیا، ورنہ ہم کیا تھے؟ دنیا میں انسان ایسے گزرے کہ جس کو آپ کہہ لیتے ہیں کہ مسافر ہوں، طلبگار نہیں ہوں. پھر بچے گا، پھر اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باقی رہ گئے ظالم. تو پھر ظالم کون ہے ادھر؟ جو ارادے کا، اختیار کا غلط استعمال کریں، اتھارٹیز کو رانگ یوز کریں. بعض کہتے ہیں ہمیں کس نے پوچھنا ہے، ہم تو خود پوچھنے والے ہیں، اب ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں. تو وہ کس کو پوچھیں گے؟ اپنے اندر سے پوچھیں گے، کیا یہ کام کر لوں، اس کو کر لوں، اس کے پیچھے چل جاؤں، یہ نہ کروں؟ تو لہٰذا ایسی چیزوں کو ایک انسان اپنی زندگی میں جگہ دے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. پھر دوبارہ دیکھ لیجئے لفظ آ رہا ہے، فرمایا ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کارساز؟ اچھا، فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى، اللہ ہی حقیقی کارساز ہے، تم اپنے کام کیسے بنا سکتے ہو؟ تم تو بنے ہوئے بگاڑ دیتے ہو اپنی حرکتوں سے. اللہ کارساز ہے، کیونکہ وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو. وهو على كل شيء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. اب یہاں دوبارہ لفظ آیا ہے اولیاء، تو یہاں میں آپ کو لفظ اولیاء کے تین چار معنی لکھاؤں گی، تاکہ آپ اس آیت کو پھر اپنے حساب سے سمجھیں. ولی اس شخص کو کہتے ہیں جس کے کہنے پر انسان چلے، جس کی ہدایات پر عمل کرے، جس کے مقرر کیے ہوئے طریقوں، رسموں اور قوانین نو ضوابط کی پیروی کرے۔ یعنی آپ سمپل سی معنی لے لیں کہ جس کے کہنے پہ بندہ چلے، جو رسمیں وہ بنائے وہ چلتے جائیں، یعنی جو انسٹرکشنز دے اور ہم مانتے جائیں۔ اس معنوں میں یہ لفظ سورۃ نساء کی آیت 118 سے 120، 118 to 120، اور سورۃ اعراف کی آیت نمبر 3:27-30 تک میں آیا ہے۔ یہ ہے پہلا معنی۔ دوسرا معنی ولی کا ہے جس کی رہنمائی یعنی گائیڈنس پر انسان اعتماد کرے اور یہ سمجھے کہ وہ اسے صحیح راستہ بتانے والا اور غلطی سے بچانے والا ہے۔ ٹرسٹ کے معنوں میں آ گیا نا، کہ میرا بڑا ٹرسٹ ہے کہ یہ میری بات مجھے صحیح بتائے گا، یعنی جس کی رہنمائی پر انسان اعتماد کرے کہ یہ صحیح بتا رہا ہے، غلطی پہ نہیں لے جائے گا۔ اس معنوں میں یہ لفظ آیا ہے سورۃ بقرہ کی آیت 357 میں، 357، بنی اسرائیل 97-97، کہف 17-17 اور 50 یعنی 50، اور سورۃ جاسیہ آیت 19 یعنی 19 میں۔ یہ ہے دوسرا معنی۔ پہلا کیا تھا؟ جس کے دیے ہوئے طریقوں کو، جس کی دی ہوئی انسٹرکشنز کو انسان فالو کرے۔ دوسرا کیا ہے؟ کہ اب اس پر اعتماد کرے۔ تیسرا معنی اولیاء یا ولی کا ہوتا ہے جس کے متعلق انسان یہ کہے کہ میں دنیا میں خواہ کچھ کرتا رہوں، میں کچھ بھی کروں، یہ مجھے اس کے برے نتائج سے بچا لے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں پکڑے گا تو یہ مجھے عذاب سے بچا لے گا۔ اس معنی میں یہ سورۃ نساء کی آیت 123-123، 173-173، الانام 51-51، سورۃ الرعد 37-37، العنکبوت 22-22، الاحزاب 65-65، اور زمر 3-3 میں آیا ہے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ جو انسٹرکشنز دے اس کو میں مان لوں۔ دوسری یہ کہ اب اس پہ اعتماد بھی ہے کہ یہ ٹھیک کرے گا، اور تیسری کہہ کہ یہ مجھے برے نتائج سے بچا لے گا۔ چوتھا معنی لکھیے، جس کے بارے میں انسان یہ گمان رکھے کہ وہ مافوق الفطری طریقے سے میری مدد کرتا ہے، یعنی اسباب کو استعمال کیے بغیر میری مدد کر لیتا ہے۔ مثلاً آفات ہیں، مصیبتیں ہیں، اس میں یہ میری حفاظت کرے گا، مجھے روزگار دلائے گا، اولاد دیتا ہے، مرادیں بر لاتا ہے، یعنی میرا حاجت روا آپ کہہ لیں، یعنی ولی بمانی حاجت روا۔ اس معنی میں ہود سورۃ آیت 20-20، الرعد 16-16 اور العنکبوت 41-41 میں آیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب آپ اس آیت میں اس کو سمجھتے ہیں تو آپ کو واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار کیوں کہتے ہیں ہمیں اتخذوا من دونہ اولیاء۔ لوگوں کا شرک ہمیں وہ تو لگتا ہے جو قبروں پہ جا کے ولی اللہ کی قبروں کو سجدے کرتے ہیں، لیکن کیا لوگوں سے انسٹرکشنز لینا، ان کے مقرر کردہ رسم و رواج پہ چلنا چلانا ہمیں شرک لگتا ہے؟ ہم جب خاندانوں کے رسم و رواج کی بات کر کے سنت طریقوں کو چھوڑتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اتخذوا من دونہ اولیاء، ہم اللہ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ اللہ کہتے سود چھوڑ دو، ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ہمارے اولیاء یعنی ہماری سوسائٹی کے بڑے کہتے ہیں کہ اس کے بغیر تمہارا سسٹم نہیں چلتا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ لفظ اولیاء جو ہے نا، یہ شرک کی ہر قسم کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اللہ کا حق نہیں دیتے اور دوسروں سے انسٹرکشنز لیتے ہو، تم گائیڈنس دوسروں سے لیتے ہو، تو یاد رکھنا کہ حفیظ علیہم، وہ نگہبان ہے، تمہارا ایسا نامہ اعمال تیار کر رہا ہے، تمہارا ایسا محاسبہ کر رہا ہے کہ تمہیں خود بھی نہیں پتہ چلے گا۔ آپ دیکھیے کہ جاہلیت کے معاشرے جب آتے ہیں نا، تو عموماً کچھ لوگ حضرت کے نام سے معروف ہو جاتے ہیں، جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی یہ حضرت صاحب ہیں، یہ بگڑی کو بنا دیتے ہیں، یہ ان کی کوئی گستاحی نہ کرے، ان کی قبر سے کوئی گزرے اور ان کے اوپر کوئی جا کے وہاں چڑھاوا نہ چڑھائے تو وہ تو ان کی توہین کرتا ہے، یہ تو اس کا تختہ الٹ دیں گے۔ مجھے اس وقت کئی سال پہلے کا سنا ہوا ایک جملہ کسی بھی سیاسی لیڈر کا یاد آ گیا، جن کا تختہ الٹ دیا گیا تھا راتوں رات، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں رات کو فلاں بابا جی کی قبر تک پہنچ جاتا تو میرا تختہ نہ الٹتا، میری فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی، میرے ذہن میں وہ نام بھی ہے جن کا، اور جس بابا جی کا ذکر انہوں نے کیا وہ کہاں رہتے ہیں وہ بھی تھا، اور جنہوں نے تختہ الٹا جو برسر اقتدار آئیں تھی ان کا اقتدار توڑ کے، انہوں نے بھی اپنے کسی سندھ کے بابے کا نام لے کے کہا کہ یہ ساری بابا جی کی کرامت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ام اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ کو تو سائڈ پہ کر دیں پھر، ضرورت ہی کیا ہے؟ لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کیا کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ ان حضرتوں کو خوش کر لو۔ آج ہمارے چاروں طرف بھی یعنی مسلمانوں کے کلچر کو دیکھ لے، یہی حضرات ہیں جن کے بارے میں لوگ اتنے کیئرفل ہیں کہ ان کی قبر کا پیچھا نہ ہو، آپ ان کی قبر کی مٹی کو سرمے کی طرح آنکھوں میں لگا لیں۔ یعنی کبھی آپ پیری فقیری کے قصے سنا کریں لوگوں سے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسے لوگوں کے دین اور ایمان کو بیچتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی کہ انسان ان ساری چیزوں پہ غور کرے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، لہٰذا تمہیں پکڑنے پہ بھی وہ قدرت رکھتا ہے، تم اس کی قدر جانو۔ بات رہ گئی اللہ کی بات نہ ماننے کی، تو تم جو بھی کرتے ہو اپنی مرضی سے کرتے ہو۔ یہاں تک تلاوت سنتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
حامیم عین سین قاف، کذلک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العلی العظیم، تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن والملائکة یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، وكذلك اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل شاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي